الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم کچھ دوست یوں بیٹھے ہوئے ہیں تشریح کر کے یہ ناجائز نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کر کے بیٹھنے سے منع فرمایا اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب تک آپ اللہ کے گھر میں موجود ہیں اس وقت تک آپ نماز ہی میں شمار کیے جا رہے ہیں اور یہ حرکت نماز کے منافی اس لیے آپ نے اس سے منع فرمایا بالخصوص مسجد میں جب آپ تشریف فرما ہوں تو اس عمل سے آپ گریز کریں یہ تشبیہ کہلاتا ہے جو کہ شرعاً ناجائز ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ماہ صیام گزارا ہے روزے رکھے گئے اور راتوں کو تراویح کا اہتمام کیا گیا انفرادی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور جو مخیر حضرات تھے انہوں نے اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے زکوٰۃ دی صدقات دیے صدقۃ الفطر ادا کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے گریز کی گئی جب یہ حدیث سنی جاتی ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جو شخص روزے کی حالت میں قول زور نہ چھوڑے اور عمل زور نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. قول زور زبان کا ہر وہ بول جو شریعت کے خلاف ہو, جیسے غیبت ہے, جھوٹی قسم ہے, چگلی ہے, الزام تراشی ہے, لا یعنی اور فضول باتیں ہیں, گالی گلوچ ہے, یہ سب قول زور. اور عمل زور ہر وہ عمل ہے جو شریعت کے خلاف ہو. فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں قول زور نہ چھوڑے, عمل زور نہ چھوڑے, اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس حدیث کو سن کر انسان سناٹے میں آ جاتا ہے کہ اتنا قیمتی عمل اگر محض قول زور کی بنا پر یا عمل زور کی بنا پر برباد ہو جائے تو یہ بہت ہی خسارے کا سودا ہوگا. تو یقیناً اس ماہ صیام میں گناہوں سے یکسر گریز کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ساری باتیں اور یہ نیکیاں قبول فرمائے. اصل جو توجہ ہے وہ قبول کی طرف ہونی چاہیے. جنگ بدر میں ایک صحابی شہید ہو گئے, نوجوان حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ. یہ اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے. شہادت کی خبر مدینہ پہنچ گئی اور ان کی ماں بڑی ہی بے قرار تھی, بڑی بے چین تھی اور نبی علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہی تھی. جب آپ میدان بدر سے مدینہ لوٹے تو یہ بوڑھی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر سوال کرتی ہے کہ تعرف منزلۃ حارثۃ منی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ حارثہ جو میرا بیٹا تھا اس کا مجھ سے کیا تعلق تھا؟ اکلوتا بیٹا تھا, نہ میرا باپ ہے, نہ شوہر ہے, نہ کوئی اور اولاد ہے, نہ کوئی بھائی ہے, ایک ہی بیٹا تھا میرا خدمت گزار, وہ بھی شہید ہو گیا. اب میں دنیا میں اکیلی رہ گئی, بالکل تنہا. میں ایک سوال کرنے آئی ہوں. ان کان فی الجنہ اصبروا واحتسبوا, مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی قربانی, میرے بیٹے کی شہادت قبول فرمائی یا نہیں فرمائی, میرے بیٹے کو جنت کا داخلہ ملا یا نہیں ملا. اگر میرا بیٹا اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے اور اس کے لیے جنت کے داخلے کے فیصلے ہو چکے ہیں تو پھر اصبر واحتسب, پھر میں صبر کر لوں کہ چلو بیٹا تو چلا گیا مگر جنت میں چلا گیا, داغ مفارقت دے گیا مگر اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لی, پھر مجھے صبر آ جائے. وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى, اور اگر معاملہ دوسرا ہے, اللہ پاک نے میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا, پھر ترا ما اصنع, پھر میں بہت روؤں گی اور بڑی جزا فضا کروں گی اور بہت ہی بے قراری کا اظہار کروں گی, پھر جو میری ممتا ہے اس کے بندھن سارے ٹوٹ جائیں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ام حارثہ انہا لجنان کثیرا وان ابنک لاصاب الفردوس الاعلی, جنتیں بہت ہیں, اللہ نے تیرے بیٹے کو ایسا قبول کیا ہے کہ اسے جنت الفردوس کا داخلہ دے دی, ایسا قبول ہو, جنت الفردوس کی وراثت اسے نصیب ہو چکی. یہاں جو پورا قصہ آپ کو سنایا یہ صحیح بخاری میں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حارثہ کا عمل بہت بڑا تھا, جان کی قربانی, اور وہ بھی جنگ بدر میں جو اسلام کا پہلا مارگ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہہ دیا, جس کے قائد حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا, مقابلے کا دشمن ابو جہل تھا. بڑا عظیم مارگ ہے, پہلا مارگ. اس میں ایک نوجوان رتبہ شہادت سے سرفراز ہوتا ہے, مگر اس کی ماں اتنا عمل کافی نہیں سمجھتی. اصل چیز قبول عمل, عمل منزل نہیں ہے بلکہ عمل کا اللہ کے ہاں قبول ہونا منزل. آپ کے عمل کی گاڑی اگر 100 کی رفتار سے دوڑ رہی اور آپ خوش ہیں کہ عمل ہو رہا ہے, جدوجہد ہو رہی, تو یہ کافی نہیں. جب تک عند اللہ قبولیت کا شرف حاصل نہ ہو جائے. یہ کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے عمل قبول کیا یا نہیں کیا؟ اس تعلق سے آج آپ کو چار بنیادیں بتانی ہیں. قبول عمل اور صحت عمل کی چار بنیادیں. نمبر ایک, اللہ کے بندو, عقیدہ توحید. توحید ہر عمل کی بنیاد, ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جو شخص امور ایمان میں, جس میں سر فہرست توحید ہے, کسی چیز میں الحاد کا شکار ہو گیا, اس کی تمام نیکیاں برباد. یہ توحید کا معاملہ. اور توحید جو ہے یہ عمل کے ساتھ ساتھ نہیں, بلکہ عمل سے پہلے بھی, عمل کے ساتھ بھی, عمل کے بعد بھی, اور مرتے دم تک. ہر لحظہ, ہر لمحہ توحید پر قائم رہنا, جو ہمارے محبوب کبریا کا سب سے مبارک مشن تھا, اس پر قائم رہنا, یہ اعمال صالح کی قبولیت کی پہلی سند ہے. قرآن پاک کے دو مقامات, ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 18 انبیاء کا ذکر کیا, ان کے مقام کا ذکر کیا, ان کے درجے کا ذکر کیا, ان کے فضائل کا ذکر کیا. 18 انبیاء, اور ان کا ذکر کر کے آگے فرمایا, ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اگر یہ انبیاء یا ان میں سے کوئی شرک کر لیتا تو ہم اس کے سارے اعمال برباد کر دیتے, سارے عمل برباد کر دیتے. یہ 18 انبیاء کا ذکر, اور اس سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سید ولد آدم, سارے انبیاء کے سردار, انبیاء کے قائد, انبیاء کے امام اور خطیب, شافع روز جزا, ان کا ذکر. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے ہمارے محبوب, اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو ہم کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہیں, آپ کے عمل بھی برباد ہو جائے. اب بتاؤ میرا اور آپ کا شمار کہاں ہو رہا ہے؟ یہاں خطاب انبیاء سے, معاملہ انبیاء کا. ہم جناب قبروں کو پوجیں, مجاورت کریں, چادریں چڑھائیں, دیے جلائیں, فلاں مشکل کشا, فلاں حاجت روا, فلاں غوث اعظم, غیر اللہ کو پکاریں, مناجاتیں کریں, دعائیں کریں اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں, موحد کہیں. این خیال استو محال استو جنو. یہ پہلی سند ہے قبول عمل کی. اللہ پاک نے جہاں روزے کو فرض کیا وہاں اپنے مومن بندوں کو خطاب کیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. معنی روزے سے قبل ایمان والا ہونا ضروری. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی, من صام رمضان ایمان واحتساب, جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے. لیکن ایمان, اور جو ایمان کے چھ امور ہیں, الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره, یہ چھ امور, ان میں پہلا امر جو ہے وہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ میں جو سب سے پہلی حقیقت ہے وہ خالق کائنات کی توحید. قل هو اللہ احد, کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے, لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, جو پڑھ کر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں, مسلمان مانے جاتے ہیں, اس کی اساس لا الہ الا اللہ, جس کا معنی کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ کے بندوں یہ اساس ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء سے مخاطب ہے کہ اگر تم سے بھی شرک کا صدور ہو گیا تمہارے بھی اعمال برباد کر دوں گا, تو میں اور آپ کس بات کی مول, کس زان پر ہم شرک کرتے ہیں. ایک انسان اگر شرک کر رہا ہے اور اپنے معاملے کو جائز سمجھتا ہے, وہ کفر کا مرتکب ہے, اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں. شرک خالق اور مالک کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ سب سے بڑی بغاوت ہے, کوئی اس سے بڑا مجرم ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ پہلی سند قبول اعمال کی کہ بندہ توحید پر قائم ہے. توحید کے تعلق سے کسی الحاد کا مظاہرہ نہ کرے, نہ فکری اعتبار سے نہ عملی اعتبار سے, نہ اس کے دل میں دماغ میں کوئی شرک کا بتخانہ ہو اور نہ اس کا کوئی عمل شرک پر منتج ہو. اور ایک انسان اگر توحید کی اصلاح کر لے تو اس کی بخشش کی 100% امید, 100%. سارے عمل ہوں توحید نہ ہو سب بیکار, توحید ہو کچھ نہ ہو بخشش کی امید ہے. اللہ چاہے تو آپ کی پختہ توحید کی بنا پر خود ہی آپ کے سارے گناہ معاف کر دے, چاہے تو سزا دے دے, تو نے فلاں گناہ کیا فلاں گناہ کیا, اس کی سزا ملے گی. لیکن بالآخر توحید کی برکت سے جہنم سے نکالا جائے گا, جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن اگر ساری نیکیاں ہوں, قیام اللیل ہو, روزے ہوں, حج ہو, عمرے ہوں, جہاد ہوں, فرائض ہوں, نوافل ہوں, لیکن توحید میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بگاڑ ہو, کوئی نیکی قابل قبول نہیں, دائمی جہنمی, ہمیشہ کا جہنم. یہ ہے پہلا نقطہ قبول عمل کا, اپنا جائزہ لے, میں بھی لوں آپ بھی لیں, کسی اعتبار سے کوئی شرک کا صدور تو نہیں ہوتا, کسی شرک کا اظہار تو نہیں ہوتا. میں نے بتایا کہ توحید ہر لمحے کی ضرورت, ہر سانس کی. تو چار چیزیں, پہلی چیز توحید, دوسری دو چیزیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ساتھ, ان میں سے ایک آپ عمل کریں پورے یقین کے ساتھ, اس علم کے ساتھ کہ یہ عمل اللہ رب العزت کے لیے, اس میں کوئی ریاکاری نہیں, کوئی دکھاوا نہیں, دنیا کی شہرت مقصود نہیں, دنیا کی واہواہ مقصود نہیں, بلکہ یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دی جا رہی ہے. اسے اخلاص کہتے ہیں, اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, یہ سارے انبیاء کی شریعت ہے, نوح علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی, صالح علیہ السلام کی, ہود علیہ السلام کی, سارے انبیاء کی شریعتوں کو اس ایک آیت میں پیش کیا گیا ہے. وما امروا, ان سب کو حکم دیا گیا تھا کیا, دو باتیں, لیعبد اللہ, اللہ کی عبادت کریں کسی اور کی نہیں, اور مخلصین لہ الدین پورے اخلاص کے ساتھ. یہ دو چیزیں ہر نبی کی شریعت, ہر نبی کی دعوت ہے کہ عبادت ایک اللہ کی کسی اور کی نہیں, کسی فرشتے کی, کسی نبی کی, کسی ولی کی, حجر کی, شجر, کسی کی نہیں. یہاں تو ایسے ایسوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو زندگی بھر شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے, زندگی بھر زناکار, لوگ ان کو ولی اللہ سمجھتے ہیں, شرابی, لوگ ان کو ولی اللہ سمجھتے ہیں, جو ہی مرے ان کے قبے بن کے, مقبرے بن کے ان کی عبادتیں ہو رہی ہیں. اس سے بہتر پتھر کی عبادت ہے, پتھر گناہ نہیں کرتا, یہ گناہ گار تھے, عقلیں کہاں گئیں. اخلاص, اللہ کی عبادت کریں اور پورے اخلاص کے ساتھ, یہ اخلاص شرط ہے قبول عمل کی. اگر آپ کے عمل میں ریاکاری ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے, عمل برباد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, انما الاعمال بالنیات, بے شک سارے اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر. اگر نیت اللہ کے لیے مخلص ہے اللہ قبول کرے گا, اور اگر نیت میں دکھاوا ہے, دنیا کی شہرت ہے, تو عمل برباد ہے, ناقابل قبول. اور اخلاص نیت یہ شرط ہے عمل کے ساتھ ساتھ. آپ نیکی کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, عمل جاری ہے, اخلاص بھی قائم ہو ساتھ ساتھ. عمل ختم ہو گیا, اخلاص ختم نہیں ہوگا. یہ نہ ہو کہ عمل ختم ہونے کے بعد آپ ریاکار بن جائیں, لوگوں کو دکھاتے پھر, بتاتے پھر, رات ہم نے تہجد پڑھے تھے, یہ بھی بربادی. دوران عمل بھی اخلاص, عمل کے بعد بھی اخلاص. ریاکاری کی نیت سے بتا دو گے, یہ بھی عمل کی بربادی. آپ نے 20 حج کر رکھے اخلاص کے ساتھ, اور کبھی ریاکاری کی نیت سے اپنے 20 حجوں کا چرچا کر بیٹھے, برباد, سب ختم. اس لیے مثال مشہور ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال, بھول جاؤ اس کو, نیکی کر کے بھول جا. نیکی کو یاد رکھنا تیری ذمہ داری نہیں, بلکہ یاد رکھنا اللہ کی ذمہ داری, جس نے اجر دینا, جس نے اس کا ثواب دینا. وما کان ربک نسیا, تیرا رب بھولنے والا نہیں, تو بھول جا. یہ نہ ہو کہ ریاکاری کی نیت سے اس کا چرچا کر بیٹھو, تو نیکی برباد ہو جائے. یہ دوسرا دوسرا قاعدہ ہے. اور تیسری چیز عمل کی قبولیت کے لیے اور عمل کی صحت کے لیے کہ وہ عمل شروع سے آخر تک مطابق ہو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے, سنت کے خلاف نہ, سنت کے خلاف نہ ہو. سنت کے خلاف ہوا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے. کیوں؟ اس کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تم سب کے لیے نمونہ, آئیڈیل, ایک مثال کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی نہیں. یہ جو دین ہے ایک تجارت ہے, یہ تجارت بندوں کی اللہ تعالی کے ساتھ, یہ ایک سودا ہے, جنت کا سودا ہے. اس قیمت کے عوض نماز, روزہ, حج, عمرہ اور باقی اعمال, یہ قیمت ہے, اور اس کی جو چیز حاصل کرنی ہے وہ جنت. کس سے؟ اللہ تعالی سے. اس کو عمل دو تاکہ وہ ہمیں جنت دے, یہ ایک تجارت ہے. اللہ تعالی نے اس تجارت کی کامیابی کے لیے ہمیں ایک سیمپل دی, ایک نمونہ دیا کہ لوگوں یہ میرا سیمپل. تم دنیا کے کاروبار بھی کرتے ہو, ایک سیمپل کی ایک حیثیت, ایک اہمیت. یہ کاروبار آخرت کا ہے, دنیا کا نہیں ہے. یہ کاروبار بندے کا اللہ کے ساتھ, یہ کاروبار جہنم سے بچاؤ کے لیے ہے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہے. یہ کوئی دنیا کا کاروبار نہیں. دنیا تو ایک فضول شے ہے, لیکن یہاں بھی نمونے کی ایک اہمیت, سیمپل کی ایک حیثیت. وہ کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں, چاول بھیجتے ہیں, 5-6 کنٹینر بھیجے, پہنچ گئے, بندے کا فون آ گیا کہ جو آپ نے سیمپل دیا تھا اس کے مطابق مال نہیں ہے, آؤ اور اپنے کنٹینر لے جاؤ. اور اگر لینے نہیں آ رہے تو اس کو ہم سمندر میں پھینک رہے. سیمپل کی ایک حیثیت. حالانکہ دنیا کا دو ٹکوں کا کاروبار, لیکن جو سیمپل اللہ نے دیا اس کے عوض جو سودا ہمیں ملنا ہے وہ جنت. جنت ارضها السماوات والارض, جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے, لمبائی کا تو اندازہ بیان نہیں ہوا. اعددت فیها لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, صحیح بخاری کی. اس جنت میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی دل میں اس کا تصور تک پیدا ہو. یوں تھا بھی اشقا ارض یوم القیامت, قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جو زمین میں سب سے بڑا تکلیف زدہ تھا, بیماریوں کا مجموعہ, فقر و فاقہ, کوئی اس کو خوشی حاصل نہیں ہوتی تھی. آپ تصور کر لیں, اس زمین میں, کائنات میں سب سے بڑا پریشان حال انسان کیسا ہوگا. افریقہ کے لوگوں کی صورت آپ کے سامنے بیچارے, کیا ان کی شکلیں, کیا ان کی صورتیں, فاقہ کر کر کے ان کے جسم تنکا بنے ہوئے. یہ شخص کیسا ہوگا جس کو قیامت کے دن لایا جائے گا, اشقا اہل الارض, پوری کائنات میں سب سے بڑا اشقا, بدبخت, بد نصیب, تکلیف زدہ, فاقہ زدہ انسان کیسا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میری جنت کی جھلک دکھاؤ, جھلک دکھائی جائے گی, نکالو, نکالا جائے گا. حل ذقت من بوس قط, اے اللہ کے بندے تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا اللہ ماں زختوں میں بہت سن قطو, میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں, جنت کی جھلک دیکھی, دنیا کے سارے درد بھول گیا, ساری بیماریاں بھول گیا, سارے دکھ بھول گیا. یہ جنت, یہ سادہ ہم نے کرنا اپنے پروردگار کے ساتھ. ان اعمال کی جو قیمت, ان کے عوض یہ اعمال کیسے ہوں, اللہ فرما رہا ہے یہ میرا سیمپل. اور سیمپل بھی وہ جس سے پیار اور محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں, جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور تیار ہونا چاہیے, دن رات درود پڑھتے ہیں اور پڑھنے چاہیے, وہ سیمپل. اس سیمپل کی اقتداء میں کیا رکاوٹ ہے؟ بھیجنے والا اللہ, محبوب حبیب کبریا, دل و جان سے پیارا, ماں باپ سے پیارا, اولاد سے پیارا, ہر شے سے پیارا, محبت کے دعوے, اس کی اتباع میں کیا رکاوٹ ہے؟ جب اتباع کی باری آتی ہے جناب, خاندان, برادری, باپ دادا, نہیں, یہ ناکامی, یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ نماز وہی پڑھ رہا ہوں جو ابا حضور پڑھا کرتے, نہ نہ, یہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. جو باپ دادا پڑھتے تھے وہ نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ کو اس نماز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو وہ نماز چاہیے جو اللہ کے بھیجے ہوئے سیمپل اور نمونے کے مطابق, اور وہ محمد رسول اللہ. حج کرنے جا رہے ہو جناب, کیسے کرنے؟ وہ جناب مولوی صاحب نے یہ کتاب تھما دی, اس کے مطابق سمجھا سمجھا کے مر جاتے ہیں کہ اللہ کے بندو, اس کتاب میں بے تحاشا خرافات, بدعات, بہت سے ایسے امور ہیں جو سنت کے خلاف ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر کا حج کر لو, مسنون حج کر لو, ٹس سے بس نہیں ہوتا, گھٹی میں ایک بات ڈال دی حج برباد ہو جاتا. تھوڑی بندہ وہاں پہنچ جائے, اعمال حج ادا کر لے اور وہ کامیاب ہے, نہیں. بل حج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ, حج مبرور قبول ہوگا, اس کا بدلہ جنت ہے حج مبرور کا. صرف حج نہیں, اور حج مبرور وہ ہے جو مطابق ہو کس کے؟ اللہ کے پیغمبر کے طریقے, وہ قبول ہو. ایک شخص نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا سفر حج میں, اس کے دل میں یہ باتیں پیدا ہو رہی, جذبات آ رہے تھے, کتنا بابرکت سفر, اللہ کے پیغمبر کی قیادت, اللہ کے پیغمبر کی صحبت, اجر ہی اجر, ثواب ہی ثواب, کیوں نہ کوئی ایسا کام کروں کہ ثواب اور بڑھ جائے, اجر اور بڑھ جائے. اپنے طور پر اس نے تین باتیں طے کر لی کہ پورے سفر حج میں یہ تین کام میں نے کرنے ہیں جو اور کوئی صحابی نہیں کر رہا. نمبر ایک, پورے سفر میں بھوکا رہوں گا, بھوکا رہوں گا, کھانا نہیں کھاؤں گا, تاکہ بھوک کی تکلیف کا بھی مجھے اجر ملے. نمبر دو, پیاسا رہوں گا, تپتے صحرا کا سفر, صحرائی علاقہ گرم, پانی نہیں پیوں گا, تاکہ پیاس کی تکلیف کا مجھے اجر ملے. نمبر تین, سواری ساتھ ہے, سواری پر نہیں بیٹھوں گا, پیدل چلوں, سواری کو ہاتھ دھو ہو لے جاؤں گا, سواری پر سوار نہیں ہوں گا, تاکہ پیدل چلوں گا ٹھوکریں لگیں گی, پاؤں زخمی ہوں گے, پیدل چلنے کی تھکاوٹ ہوگی, اللہ اس سب کا اجر دے گا. نمبر چار, جہاں کہیں پڑاؤ ڈالیں گے, پڑاؤ ڈالتے ہیں, دھوپ کا سفر ہو, ہر ایک کو سائے کی تلاش ہوتی ہے, میں دھوپ میں بیٹھوں, پڑاؤ میں بھی دھوپ میں بیٹھوں, تاکہ دھوپ میں بیٹھنے کا جو تکلیف ہے اس کا مجھے اجر ملے. اس شخص کی جو طلب کی سچائی ہے اس میں کوئی شک نہیں, صحابی رسول ہے, طلب سچی ہے, ثواب کی حرص ہے, کوئی فرقہ بندی نہیں تھی, ثواب کی حرص ہے, طلب سچی ہے. حتیٰ کہ چلتے چلتے بے ہوش ہو گیا. صحابہ اس کو اٹھا رہے ہیں, سنبھال رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بھیڑ دیکھی, فرمایا یہ بھیڑ کیسے؟ عرض کیا گیا کہ ایک شخص بے ہوش پڑا ہے, اس کو سنبھالا جا رہا ہے, اس کو اٹھایا جا رہا ہے. نقاہت تو کافی دیر سے اس پر آ چکی تھی, اور دو صحابی اپنے کندھے کا سہارا لے کے اس کو لا رہے تھے, لیکن کب تک؟ آخر بے ہوش ہو کر گر گیا. نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی, یہ اس کا ارادہ تھا, یہ اس کا عزم تھا, اس پر عمل کر بھی رہا تھا. فرمایا کہ ان اللہ ان تعذیبہ نفسہ لبری, اس کو کہہ دو تجھ سے اللہ ناراض ہے, اللہ کا دین تجھ سے بری ہے اور لا تعلق ہے. تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے پیغمبر نے کیے, جو سیمپل اللہ نے بھیجا اس کے مطابق ہے, یہ بھی نہ سوچا. مروح فلیاکل بل یشرب بل یرکب بل یستظل, اس کو حکم دو کھانا کھائے, پانی پیئے, سواری پر سوار ہو اور سائے تلے بیٹھے, ورنہ اس کا حج قابل قبول نہیں. بھائی عمل کی قبولیت سنت کی اتباع کے ساتھ ہے, امام الانبیاء کے طریقے کی پیروی کے ساتھ ہے. خالی محبت کے دعوے نہیں, بلکہ محبت کے دعوے کی تکمیل جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے ساتھ ہے. آپ مسجد میں آئے, نماز پڑھ کے چلے جائیں, جناب فلاں شخص نمازی ہے, اتنا کافی نہیں, دین میں کافی نہیں. لوگ آپ کو کہیں گے نمازی, نماز کا پابند ہے, لوگ آپ کو کہیں گے, لیکن دین دیکھے گا, دین دیکھے گا, اس کا قیام کیسا, اس کا رکوع کیسا, اس کا سجدہ کیسا, اس کا تشہد کیسا, رکوع سے اٹھنا کیسا, سجدے میں جانا کیسا, یہ سارے امور اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہیں یا نہیں, وہ نماز قابل قبول. میں اور آپ کے نبی علیہ السلام کا صحابی, نبی علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھ رہے, سلام پھیر کے آیا, فرمایا کہ ارجع فصل فانک لم تصل, جاؤ پھر نماز پڑھو, یہ نماز جو تم نے پڑھی ہے یہ نہیں ہوئی, یہ نماز نہیں ہوئی. صحابی, یہ نماز نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھو. دوبارہ پڑھی, فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی, پھر پڑھو. اس نے پھر پڑھی, فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی. اب کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجیے, مجھے یہی آتا تھا, جو میں نے پڑھی مجھے وہی طریقہ آتا تھا, مجھے سکھا دیجیے. آپ نے اس کو سکھایا. مجھے طریقہ جو تعلیم دی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی نماز میں صرف ایک غلطی تھی, ایک کمی تھی, بس قیام رکوع سجود سب تھا, ایک کمی تھی, اور وہ کمی ہے اعتدال کی, اطمینان نہیں تھا. جلدی جلدی رکوع میں گیا, کھڑا, پھر سجدے, سجدے سے اٹھا, دوسرا سجدہ, اعتدال نہیں تھا. حالانکہ دین میں اعتدال شرط ہے, قیام میں بھی رکوع میں بھی, رکوع کے بعد قیام میں, پھر سجدے میں, پھر بین سجدے تین جو بیٹھتے ہیں اس میں دوسرا سجدہ. ہر جو معاملہ ہے, ہر فعل ہے نماز کا, ہر رکن ہے نماز کا, اس کی صحت کے لیے اعتدال کی شرط ہے, اس میں وہ کمی تھی. تو مسجد میں جانا, نماز پڑھ لینا, یہ کافی نہیں. دین کے نزدیک کافی کب ہوگا؟ جب آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر, یہ دیکھ کر کے سنت کی چھاپ ہے, سنت کی مہر ہے, پھر وہ قابل قبول, ورنہ قابل قبول نہیں. مجھے حیرت ہے, کیونکہ ہم نے تقریباً تمام جو کتب حدیث کا ذخیرہ پڑھا ہے الحمدللہ, سیاستہ تو ہم نے سبقاً سبقاً اپنے شیخ سے پڑھا, باقی کتب مسند احمد 6 جلدوں میں 30,000 احادیث کا مجموعہ ہے, اس پر میں نے ایک علمی کام بھی کیا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے 4 جلدوں میں, ایک ایک حدیث نظر سے گزری. مجھے اگر آپ کہیں کہ اس وقت دن ہے, دن کے 12 بجے, شاید میں مان لوں, شاید مان لو کہ دن کے 12 بجے ہوں گے, لیکن مجھے آپ کہیں کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کی نمازوں میں ایک نماز کے کسی ایک قیام میں رفع الیدین نہیں تھا, میں نہیں مانوں گا. مجھے پورا یقین وثوق اور بصیرت ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, منبر پر کھڑے ہو کے کہنے کو تیار ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی پوری زندگی کی نمازوں میں سے ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر ادا نہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ پہلے رفع الیدین نہیں کرتے تھے, علماء تابعین میں سے, اور ان کا ایک حنفی ماحول تھا, رفع الیدین نہیں کرتے تھے. پھر جب وہ اپنے علاقے سے نکلے, محدثین سے ملے, حدیثیں سنی, حدیثیں پڑھی, تو ان کا قول ہے کہ رفع الیدین اب میرے نزدیک اس طرح ثابت ہے کہ گویا اللہ کے پیارے پیغمبر میرے سامنے نماز پڑھ رہے اور رفع الیدین کر رہے ہیں. اتنا وثوق اور یقین ان کا قول. اس سنت کو چھوڑا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاں نہیں, ہمارے باپ دادا ایسا نہیں کرتے تھے. بھائی دین باپ دادا کا نہیں ہے, دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دین کسی کے آبا اجداد کو نہیں جانتا. اگر آبا اجداد کی پیروی دین ہے تو دنیا میں اربوں کھربوں باپ دادا ہیں, کس کی چلاؤ گے؟ دین کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ دین ایک ہی حقیقت کا نام ہے, اور یہ ایک ہی حقیقت اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک اتباع کا محور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں اتنا اللہ کے حبیب کی محبت کا ذکر نہیں جتنا اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کا ذکر. 100 سے زائد مقامات پر حبیب کبریا کی اطاعت کا ذکر, اور ایک مقام پر تو صاف کہہ دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبذلوا اعمالکم, کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اطاعت کرو گے اعمال مقبول ہیں, اطاعت نہیں کرو گے اعمال برباد ہیں. اب کیا باقی بچے؟ اس کے بعد بھی میں اس دین کو تعصبات کا کھیل بنا دوں, کیا باقی بچے؟ اطاعت کرو گے اعمال قبول ہو, اطاعت نہیں کرو گے برباد. تو یہ دو قاعدے اور آگے, پہلا توحید کا, دوسرا اخلاص کا, اور تیسرا سنت کی اتباع کا. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں ہمارا عمل عند اللہ مقبول ہے یا نہیں؟ جیسے ام حارثہ, عمل بہت بڑا تھا, بیٹے کی میدان جہاد کی قربانی معمولی عمل نہیں تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے میرے بیٹے کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ یہ صحابہ کی سوچ ہے, ہم بھی یہ سوچ رکھیں کہ عمل ہم کر رہے ہیں, انجام دے رہے ہیں, قبول ہو رہے یا نہیں ہو رہا. کیسے معلوم ہو؟ یہ قواعد, اپنی توحید چیک کرو, اپنے دل کو ٹٹول لو, ریاکاری تو نہیں؟ کیا میرے ایک ایک عمل پر اللہ کے حبیب کی سنت کی مہر ہے یا نہیں؟ ٹٹول لو, دیکھو. تین باتیں ہو, چوتھا اور آخری قاعدہ جو آج بتانا ہے قبول عمل کی ایک علامت کے طور پہ, وہ یہ ہے رمضان گزرا, اب کیا کیفیت ہے؟ رمضان کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آپ کے اعمال صالحہ میں دوام پیدا ہو جائے, تسلسل لگاتار. رمضان گزرا, اگر آپ نے ایک نماز بھی چھوڑ دی پورا رمضان بیکار, ساری محنت برباد. نہیں, اعمال صالحہ کا تسلسل. دیکھیں انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ کا فرمان. قبولیت کی سنت, اللہ قبول کرتا ہے متقین کی نیکیوں. متقین کون ہیں؟ جن کے عمل صالح میں تسلسل ہو اور گناہوں سے پرہیز کرنے میں بھی تسلسل ہو, وہ متقی. رمضان تک ہم نے تقوی کا تحفظ کیا, رمضان گزرتے ہی اگر تقوی کے منہج سے بغاوت اختیار کر لی تو مانا قبول نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اگر قبول کرتا ہے تو قبول کرنے والے بندے کو مستقل نیکی کی توفیق دے دے. اب یہ توفیق موجود ہے یا نہیں, یہ سوچنے کی بات. دیکھیں نیکی کا اللہ کے ہاں قبول ہونا, اس کی علامت کسی دوسری نیکی کو انجام دے, اور اگر نیکی کے بعد گناہ کر لیا تو مانا یہ نیکی قبول نہیں ہوئی. اللہ قبول کر لیتا تو اللہ مستقل تقویٰ کی توفیق دے دیتا. جس عورت نے ایک فاحشہ عورت ایک کتے کو پانی پلایا تھا, اللہ نے اس عمل کو قبول کر لیا, اس کے گناہ معاف کر دی, اور آئندہ اس خاتون کو ایسی ہدایت دی کہ تا دم حیات اس کی زندگی تقویٰ کے منہج پر قائم ہو. وہ ایک فاحشہ عورت, بد کردار عورت, ہم بھی دیکھیں اس تقویٰ کے منہج کو ہمارے اندر دوام ہے یا نہیں. تو نیکی کے بعد نیکی, یہ قبولیت کی علامت. نیکی کے بعد گناہ, عدم قبول کی علامت. لہذا عمل کا تسلسل اسے قائم رکھو. ایک شکل تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث, من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال فکانما صام الدہر, جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے. دیکھیں نیکی کے بعد ایک اور نیکی سامنے موجود ہے, 6 روزے بھی رکھ لیں, یہ تقویٰ کی علامت. تو اس طرح منہج تقویٰ پر قائم رہی. رمضان میں ہم نے 3 دن قرآن پڑھ لیے, 4 قرآن پڑھ لیے, رمضان گزرا تو اس کو جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیں. نہیں, اب یہ اگلے رمضان کو کھلے گا, اس کو اتارنا نہیں. اتاریں گے کبھی قسم کھانی ہو, کبھی بہو بیٹی کو رخصت کرنا ہو گھر سے, اس کے سائے میں رخصت کریں. یہ اس قوم کی خرافات. قرآن اس لیے آئے کہ بیٹیوں کو اس کے سائے میں رخصت کیا جائے, قرآن اس لیے آئے کہ اس کو سر پہ اٹھا کے قسمیں کھائی جائیں. بینروں میں قرآن آیتیں لکھی جاتی ہیں, لٹکے ہوئے گھر میں ادھر ادھر دکانوں پر, یہ قرآن کا مقام ہے. اگر آپ کا یہ عمل حصول برکت کے لیے ہے تو پھر یہ گھر کا تعویذ ہوگا, تعویذ جائز نہیں. اور اگر آپ کا یہ عمل اس لیے ہے کہ دیواریں سج جائیں گی, خوبصورتی, تو قرآن کو ڈیکوریشن پیس نہیں. قرآن دل کے امراض کی شفا, اس کو پڑھو تاکہ گناہ جھڑ جائیں, اس پر عمل کرو تاکہ اللہ راضی ہو, اس کی تلاوت کرو تاکہ اللہ تعالی سے شرف ہم کلامی ہو. تو پڑھو, رمضان میں آپ نے خوب پڑھے, اب بھی پڑھے, چلو 2 رکوع 4 رکوع آدھا سپارہ پڑھ لیجیے. کچھ صدقات کا دور ختم نہیں ہوا, رمضان میں ہم نے دیے, اب جناب جیب بند کر لیں. نہیں, رمضان ایک مہینہ ایک ٹریننگ تھی آپ کی تربیت کا, تاکہ ان اعمال کے آپ عادی ہو جائیں, صدقہ آئندہ بھی دیں, قرآن آئندہ بھی پڑھیں, قیام اللیل آئندہ بھی کریں, روزے آئندہ بھی رکھیں. یہ ایک ٹریننگ تھی آپ کی, ایک مہینہ کم نہیں ہوتا, تاکہ یہ تقویٰ کا تسلسل, عمل کا تسلسل قائم رہے, تعطل نہ آئے, انقطاع نہ آئے. اور یہ ایک علامت ہے قبول صیام کی, کہ اللہ رب العزت ان سارے اعمال کو جاری رکھنے کی اور ساتھ ساتھ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق. یہ صحابہ کا منج تھا, ایک نیکی پھر دوسری پھر تیسری, اعمال صالحہ, تھکتے نہیں تھے, بیچ میں گناہوں کی امیدش نہیں تھی, لیکن اعمال صالحہ کے بعد گناہوں کا ارتکاب اس عمل کی عدم قبولیت کی علامت ہے. کہ اللہ اگر قبول کر لے تو قبول کرنا تقویٰ ہے اور گناہ کرنا تقویٰ نہیں, یہ تضاد ہو. تو اللہ تعالیٰ سے ہم استقامت کی دعا کریں. یہی لوگ کامیاب ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام, جن لوگوں نے اللہ کو رب مان لیا اور اس پر استقامت اختیار کر لی. استقامت کے دو معنی, نمبر ایک عمل صالح اختیار کرنا, اور نمبر دو عمل صالح میں دوام پیدا کرنا, ہمیشگی پیدا کرنا. ان کا عمل کسی موسم کے ساتھ مربوط نہ ہو, بلکہ ان کا عمل زندگی بھر کے لیے ہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ موت آ جائے, مرتے دم تک عمل صالح کرنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہاری کوشش یہ ہو کہ نہ موت آئے مگر اطاعت کی حالت میں, عمل صالح کی حالت میں اور اسلام کی حالت میں. وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں گناہ کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, شراب نوشیاں کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں جی یہ تو پہنچے ہو, پتہ نہیں رب نے ان کا کون سا سجدہ قبول کر لیا, اب ان کو عمل کی حاجت نہیں ہے, نمازوں کی حاجت نہیں ہے, اب یہ مستغنی ہیں, جھوٹے ہیں. یہ اللہ اپنے حبیب سے مخاطب, میرے حبیب اللہ کی عبادت کرو کب تک, حتی یاتی اگر یقین, موت آنے تک. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین, اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے مرض الموت میں, آخری بیماری میں اتنی کمزوری تھی, دو بندوں کے کندھوں کا سہارا لے کر گسڑتے قدموں کے ساتھ مسجد میں جایا کرتے تھے. پھر وہ کون تھا شخص ہے جیسے اسٹیج پر پہنچا ہوئے, اب اس کو عمل کی حاجت نہیں, نہیں تسلسل, عمل کا دوام, عمل کی مشق. فرشتے اتریں گے خوشخبریاں لے کر, بشارتیں لے کر, اپنی ولایت اور دوستی کا دعویٰ کرتے ہوئے, ہر شے ملے گی جنت کی, جو خواہش ہوگا ملے گا اور جو طلب کرو گے حاصل ہوگا, اور آخر میں رضی اللہ من غفور رحیم, اللہ کی مہمان نوازی, جو اللہ کا دیدار, اللہ کی زیارت. کتنے قیمتی انعامات, مگر ان تمام امور پر توجہ کی ضرورت. ساتھ ساتھ دعائیں کی, اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے دے عمل کی اور دوام عمل کی. اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادات قبول فرما لے, روزے قیام شب داریاں صدقات اور زکوات اور جو بھی عمل کیے گئے, قرآن کی تلاوت کی گئی, اللہ تعالیٰ سب چیزیں اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے, ہماری بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے, اور اللہ تعالیٰ رحمت سے ڈھانپ لے اور مستقل تقویٰ کے منہج پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. یہ سوال ہے کہ لوگ سجدے سے اٹھتے وقت ہتھیلی کی بجائے جس طرح آٹا گونتے ہیں اس طرح اوپر اٹھتے ہیں. یہ ایک حدیث ہے, غریب الحدیث کتاب کا نام, امام ہروی کی, اس میں یعجن کے الفاظ ہیں, یعنی اذا قام من السجود کان یعجن او کما قال, کہ جب آپ سجدے سے اٹھتے قیام کے لیے تو آپ کے ہاتھوں کی کیفیت آٹا گوندھنے کی ہوتی تھی, جیسے آٹا گوندھا جاتا ہے, تو عام طور پہ آٹا گوندھنے کی کیفیت یہی, اس طرح اٹھنا چاہیے. یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے جیسا کہ اس کی شان ہے, اور وہ ہر جگہ پر بھی موجود ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, عرش پر موجود ہے کیسے, جیسے اس کی شان ہے. یہ درست ہے. الرحمن علی العرش استوی, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے, اس کی ذات عرش پر ہے, ایسی بلندی پر جس بلندی کا کوئی تصور ہمارے دماغوں میں نہیں. سب سے اوپر آخری مخلوق اللہ کی, اللہ کا عرش ہے, اس عرش کے اوپر اللہ رب العزت مستوی ہے. آگے اوپر علوب کی کیفیت ہم نہیں جانتے, اس کے استواء کی کیفیت ہم نہیں جانتے. باقی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جیسے اس کی شان ہے, جہاں تفصیل ہو سکتی ہے ہر جگہ موجود ہے, اپنے علم کے ساتھ, اپنے احاطہ کے ساتھ, اپنی قدرت کے ساتھ, اپنی بادشاہت کے ساتھ, اور کوئی ذرہ اس سے اوجھل نہیں. لیکن اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہو کر اس کا علم نہیں لیتا, بلکہ کمال یہی ہے کہ عرش میں مستوی ہو اور کائنات کا کوئی گوشہ, کوئی ذرہ اس سے اوجھل اور مخفی نہ ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے, جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا وہ کافر, اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی مان لے اور اس کو شک ہو کہ عرش اوپر ہے یا نیچے, وہ بھی کافر. استواء عرش کا عقیدہ انتہائی اہم عقیدہ ہے. ہمارا رب عرش پہ مستوی ہے اور پوری کائنات کا احاطہ رکھے ہوئے ہے اپنے سمع بصر, اپنے علم, اپنی قدرت, اپنی بادشاہت کے ساتھ. بالتوفیق بإذن اللہ تعالیٰ.